بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزی ناظرین کی خدمت میں ساری رضوی کا سلام پہنچے. زاویہ نگاہ لے کر حاضر خدمت ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ لیں گے اور ایک خاص موضوع پر گفتگو ہوگی اسٹوڈیو میں موجود معزز مہمان کے ساتھ. ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کے معیار پر پورا اترے گا اور آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تو آئیے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کے موضوعات.
خلیج فارس کی سلامتی کے تحفظ پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید. سعودی حکمرانوں کو عوامی احتجاج میں شدت کا خوف. بحرین میں جمہوریت کے حامیوں کے لیے نئی جیلوں کی تیاری. روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و ستم بند کرنے کا مطالبہ.
ناظرین زاویہ نگاہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. آج ایک اہم موضوع جس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے اسٹوڈیو موجود معزز مہمان سے وہ ہے کراچی میں رونما ہونے والا المناک واقعہ ہے کہ جس میں 45 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے. تو آئیے آج کے موضوعات کے تحت سب سے پہلے ہم رخ کریں گے اسلامی جمہوریہ ایران کا. جی پچھلے دنوں ایام بعثت کے مبارک دن جشن منایا گیا اور اس مناسبت سے ہر سال کی طرح اعلیٰ ایرانی حکام نیز تہران میں متعین غیر ملکی سفرا نے اسلامی ممالک کے سفرا نے قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. آپ نے اپنے اس خطاب میں جن اہم نکات کی طرف توجہ مبذول فرمائی لوگوں کی اس تناظر میں اس وقت ایک تبصرہ یا تفصیلی رپورٹ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں.
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے ہفتے کی صبح تہران میں بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ملکی حکام اور اسلامی ملکوں کے سفرا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بعثت کا مقصد جاہلیت کا مقابلہ کرنا تھا. آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کا دور پھر پلٹ آیا ہے جو شہوت اور ظلم کے زیر اثر ہے. البتہ ماضی کے دور جاہلیت میں حرام مہینوں میں مشرکین مکہ بھی جنگ روک دیا کرتے تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا آج وہ لوگ اس وقت کے مشرکین مکہ سے بھی بدتر ہیں جو حرام مہینے میں بھی بے گناہوں کا قتل عام کر کے یمنی عوام اور گھرانوں کو سوگوار بنا رہے ہیں. قابل ذکر ہے کہ اسلام نے کچھ مہینوں کو حرام یعنی محترم اور ان مہینوں میں جنگ و خوریزی کو حرام قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ یمن میں بدامنی اور قتل عام کے ذمہ دار علاقے کے ہی بعض ممالک ہیں مگر انہوں نے دھوکہ کھایا ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ آج کی جاہلیت صدر اسلام کے دور کی جاہلیت سے سینکڑوں گنا زیادہ اور خطرناک ہے. آپ نے فرمایا کہ اسلام بھی آج مکمل طاقتور ہے اور عظیم اسلامی قوتیں پوری دنیا میں مختلف قسم کے وسائل و آلات کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران حتی المقدور مظلوموں کی حمایت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے علاقے کے کچھ ملکوں کو سامراجی پالیسیوں کے مقابلے میں ہوشیاری سے کام لینے کی نصیحت کی اور فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اصلی دشمنوں کو جو سامراج سہونی اور ان سے وابستہ عناصر ہیں الگ رکھیں اور مسلمان ملکوں کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لے آئیں. آپ نے اسلامی ملکوں کے حکام و اقوام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ آج کے دور کی ماڈرن جاہلیت ہے اور بصیرت اور عزم و ہمت سے کام لے کر اس کے مقابلے میں بھی استقامت کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے علاقے کے موجودہ دشوار حالات میں پروکسی وار اور نیابتی جنگ کو سامراج کی خباثت آلود پالیسیوں کا محور قرار دیا اور فرمایا کہ سامراجی قوتیں اپنے مفادات کی فکر میں ہیں اور اپنے اسلحے سازی کے کارخانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہیں. بنابری اس علاقے کے ملکوں کو ہوشیاری سے کام لے کر سامراج کی اس پالیسی کے جال میں پھنسنے سے بچنا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس خطاب میں فرمایا کہ امریکہ خلیج فارس میں امن قائم کرنا ہرگز نہیں چاہتا اور نہ ہی اس کو اس بارے میں اظہار خیال کا حق حاصل ہے. آپ نے فرمایا اگر خلیج فارس میں امن ہوگا تو خطے کے سبھی ممالک اس سے بہرہ مند ہوں گے اور اگر خلیج فارس بدامنی کا شکار ہوا تو بدامنی سبھی ملکوں کی دامن گیر ہوگی. آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے یمن کے افسوسناک حالات کو خلیج فارس میں امن و امان کے تحفظ کے تعلق سے امریکی دعوے کے جھوٹے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت قرار دیا اور فرمایا کہ آج یمن بے گناہ عورتوں اور بچوں کے قتل عام کا میدان بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ یمن میں بے گناہوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کرنے والے بظاہر مسلمان ہیں، لیکن اس کا اصلی عامل اور ذمہ دار امریکہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے دہشت گردی کے تعلق سے بھی امریکہ کے جھوٹے دعووں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ امریکہ کے پیسے اور حمایت سے دہشت گردی کی جو آگ بھڑکائی گئی، ایرانی قوم نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا تو اس پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ امریکی حکومت دہشت گردی کی کھلی حمایت کرتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ایرانی قوم نے ہمیشہ دہشت گردی اور اس کے حامیوں کا مقابلہ کیا ہے اور ان کے مقابلے پر بدستور ڈٹی رہے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی قوم عراق، شام، لبنان، یمن اور مقبوضہ فلسطین میں خطرناک ترین دہشت گردوں اور صہیونیوں کے مقابلے میں مزاحمت اور استقامت کرنے والوں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی۔
ناظرین، یوں تو سعودی عرب کا نام اس وقت عالمی خبروں میں سر فہرست یمن پر جارحیت کے حوالے سے ہے، لیکن ایک اور موضوع کہ جس پر عالمی میڈیا کم توجہ دے رہا ہے وہ آیت اللہ شیخ باقر نمر کی سزائے موت کا فیصلہ ہے کہ جس سے متعلق خدشات اور تشویشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور خیال کیا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت اس بات پر مصر ہے کہ آیت اللہ شیخ باقر نمر کو پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب سمیت باقی دنیا میں بھی مظاہرے اور احتجاج ہو رہے ہیں اور اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی پھانسی کی سزا ملتوی کی جائے۔
سعودی فوجیوں نے ملک کے سرکردہ عالم دین آیت اللہ باقر النمر کی حمایت میں مظاہروں کو روکنے کی غرض سے ملک کے مشرقی علاقوں میں سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے عوام آئندہ چند روز کے دوران آیت اللہ باقر النمر کو سنائی جانے والی سزائے موت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے کرنے والے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سعودی کارکنوں کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے قطیف، العوامیہ اور احسا جیسے شیعہ آبادی والے شہروں سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی حکام نے مذکورہ شہروں میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی ہے اور جگہ جگہ پولیس اور فوج کی بختر بند گاڑیاں تعینات کر دی گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ قطیف کے عوام نے شہر میں مرکزی شاہراہوں پر آیت اللہ باقر النمر کی بڑی بڑی تصاویر نصب کر دی ہیں اور وہ حکومت کے خلاف مظاہروں کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں۔ سوشل نیٹ ورک پر سعودی عرب کے انسانی حقوق کے کارکنوں نے شہر کی بعض تصاویر بھی پوسٹ کی ہیں اور لکھا ہے کہ عوام کی جانب سے آیت اللہ نمر کی پھانسی کی سزا کے خلاف مظاہروں کے اعلان کے بعد سیکورٹی فورس نے شہر کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے اور شہر کے اہم مقامات پر وحشت پھیلانے کے لیے سعودی فوجی تعینات ہو گئے ہیں۔ آیت اللہ باقر النمر ان ہزاروں حریت پسند لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں بے بنیاد الزام اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے جرم میں 3 سال سے قید میں رکھا جا رہا ہے۔ بہت سی عالمی تنظیموں اور رہنماؤں نے آیت اللہ باقر النمر کے خلاف سزائے موت پر عمل درآمد کی بابت حکومت سعودی عرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ باقر النمر کو اپنے ملک کے عوام کے حقوق کی بالادستی کے لیے آواز اٹھانے کے جرم میں سزائے موت سنانا عالمی قوانین اور ضابطوں کے منافی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لبنان کے مختلف شہروں اور لندن میں بھی شیخ باقر النمر کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستانی مسلمانوں نے بھی دارالحکومت نئی دہلی میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کر کے شیخ باقر النمر کو سزائے موت کا فیصلہ سنائے جانے کی شدید مذمت کی اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔
ناظرین، اور اب سعودی عرب سے رخ کرتے ہیں بحرین کا کہ جہاں کافی عرصے سے پرامن عوامی تحریک چل رہی ہے ملک میں جمہوریت کے جمہوری اقدار کے نفاذ کے لیے، اور شاہی حکومت یا موریسی حکومت جو ہے مسلسل عوامی تحریک کو کچل رہی ہے اور ان کے مطالبات کو نظر انداز کر رہی ہے اور مختلف قسم کی سازشوں، اقدامات کے ذریعے اس تحریک کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حال ہی میں خبر یہ آئی ہے کہ بحرین میں کہ جہاں برطانوی بحری بیڑا بھی تعینات ہے اور امریکی بحری بیڑا پہلے سے ہی موجود ہے، وہاں مزید نئی چھ جیلیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔
بحرین میں انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی اداروں کے احتجاج کے باوجود شاہی حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کی گرفتاری کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے ملک میں 6 نئی جیلیں تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ملک کی جیلیں سیاسی کارکنوں اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد سے بھری پڑی ہیں اور ان میں مزید سیاسی قیدیوں کو بند کرنے کی گنجائش باقی نہیں بچی ہے۔ بحرینی ذرائع کے مطابق اس وقت 3,000 سے زائد شہری اور درجنوں عوامی و سیاسی رہنما ملک کی مختلف جیلوں میں بند ہیں۔ بحرین کے مختصر سے رقبے اور آبادی کے لحاظ سے انسانی حقوق کے عالمی ادارے سیاسی قیدیوں کی اس تعداد کو بہت زیادہ قرار دے رہے ہیں۔ بحرین کی کل آبادی 13 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ بحرین کے عوام ملک میں بڑے پیمانے پر جاری گرفتاریوں کے خلاف ہیں اور حال ہی میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے گرفتار رہنما شیخ علی سلمان کی حمایت میں مظاہرے بھی کیے گئے ہیں۔ بحرین کے عوام نے ایک بار پھر دارالحکومت مناما کے علاقے بلاد القدیم کی سڑکوں پر آ کر مظاہرہ کیا اور جمعیت وفاق ملی کے سربراہ شیخ علی سلمان کی رہائی کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرین شیخ علی سلمان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے پرامن احتجاجی تحریک جاری رکھنے کے لیے اپنے پختہ عزم و ارادے پر زور دیا اور کہا کہ وہ ہرگز پسپائی اختیار نہیں کریں گے اور اپنی پرامن جد و جہد جاری رکھیں گے۔ بحرین میں سن 2011 سے عوامی تحریک جاری ہے اور پچھلے 4 برس کے دوران اس ملک کے عوام مسلسل جمہوریت کے قیام کا مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کے اس مطالبے کا جواب گولیوں اور لاٹھی ڈنڈوں سے دیا جا رہا ہے۔ عوامی تحریک کے دوران سینکڑوں بحرینی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ آل خلیفہ حکومت اس پرامن احتجاجی تحریک کو سعودی عرب سمیت بعض عرب ممالک کی مدد سے کچلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عوامی تحریک کی قیادت کرنے والے رہنما شیخ علی سلمان کو 4 ماہ قبل گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا گیا تھا، جس کی علاقائی اور عالمی سطح پر سخت مذمت اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
ناظرین، میانمار کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری ہے اور لگتا ہی ہے کہ ان کے مصائب و علام میں کمی آنے کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئیے ملاحظہ فرمائیے ہمارے اس تبصرے میں۔
ملیشیا کے نائب وزیر داخلہ نے میانمار کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مسلمانوں پر تشدد اور ان کو بے گھر کرنے کا سلسلہ بند کرے۔ ملیشیا کے نائب وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک کو میانمار کی حکومت کو ایک زوردار پیغام دے کر اس حکومت سے مسلمانوں پر تشدد بند کرنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ملیشیا کے نائب وزیر داخلہ کے نزدیک روہنگیا مسلمانوں کی ہمسایہ ممالک کی سرحدوں کی جانب وسیع پیمانے پر مہاجرت کی وجہ میانماری حکومت کی جانب سے ان پر روا رکھے جانے والا تشدد ہے۔ میانمار میں موجود مختلف اقوام، نسلوں اور مذاہب کے لوگوں میں سے صرف روہنگیا مسلمان ہی تشدد کا شکار ہیں۔ سن 2009 سے روہنگیا مسلمانوں پر انتہا پسند بدھسٹوں کے حملے جاری ہیں اور میانمار کی بظاہر غیر فوجی حکومت بھی ان انتہا پسند بدھسٹوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا آسیان تنظیم کے رکن ایسے اسلامی ممالک ہیں جنہوں نے ان برسوں کے دوران حتی المقدور میانمار کے مسلمانوں کو پناہ دی ہے۔ دونوں ممالک کے لیے اپنی داخلی مشکلات کی وجہ سے اس سے زیادہ میانمار سے مہاجرت کرنے والے مسلمانوں کی حمایت اور ان کا دفاع کرنا ممکن نہیں ہے۔ میانمار کے جن مسلمانوں نے ملیشیا میں پناہ لی ہے وہ قدر آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور یہ مسئلہ کچھ عرصے کے بعد ملیشیا کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملیشیا کے نائب وزیر داخلہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ کوالالمپور اکیلا میانمار سے پناہ کی تلاش میں آنے والے مسلمانوں کے جمع غفیر کو پناہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ ملیشیا کے نائب وزیر داخلہ کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آسیان کے رکن ممالک کو اس سلسلے میں چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ توقع کی جاتی ہے کہ آسیان تنظیم کے آئندہ اجلاسوں میں میانمار کے مسلمانوں کا مسئلہ ایک انسانی مسئلے کے طور پر پوری سنجیدگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ملیشیا نے فلپائن کے مسلمانوں اور اس ملک کی حکومت کے درمیان صلح و آشتی کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اس کے علاوہ اس نے تھائی لینڈ کے مسلمان آبادی والے جنوبی صوبوں میں قیام امن کے سلسلے میں اس ملک کی حکومت کو جو تجویز دی وہ بھی بہت مؤثر واقع ہوئی ہے۔ ملیشیا سن 2015 میں آسیان تنظیم کی سربراہی کا عہدہ سنبھالے گا، جس کی وجہ سے اسے سنگین ذمہ داریوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب میانمار کے فوجی حکمرانوں نے اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں بدل دی ہیں اور اب ان کا رجحان یورپ اور امریکہ کی جانب ہو گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اب ان کو یورپی حکومتوں کی تنقیدوں کا بہت کم سامنا کرنا پڑتا ہے اور یورپی حکومتیں میانمار میں مسلمانوں کے حقوق کی وسیع پیمانے پر کی جانے والی خلاف ورزی کو بھی نظر انداز کر دیتی ہیں۔ ملیشیا کے نئے وزیر داخلہ تعالیٰ کا موقف اور ان کی جانب سے مسلمانوں پر تشدد کی روک تھام کے سلسلے میں میانمار کی حکومت کو دیا جانے والا انتباہ ایک مثبت اقدام ہے۔ البتہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ملیشیا کی حکومت آسیان تنظیم کی سربراہی حاصل کرنے کے بعد میانمار کے مسلمانوں پر کیے جانے والے تشدد اور ان کی مہاجرت کی روک تھام کرنے کے سلسلے میں کیا چارہ جوئی کرتی ہے۔
ناظرین زاویہ نگاہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروگرام کا آخری موضوع اس وقت ہمارے پیش نظر ہے، جہاں کراچی میں دہشت گردی اور اس میں بے گناہ انسانوں کا قتل، اور اس پر پاکستان کی حکومت اور متعلقہ اداروں کے بیانات۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو ڈاکٹر صاحب۔ راشد عباس نقوی صاحب، کراچی میں ایک بار پھر دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ رونما ہوا، اور اس کے بعد جو بیانات متعلقہ اداروں کی طرف سے سامنے آئے ہیں، اس میں ایک تو انہوں نے اپنے پڑوسی ملک کو روایتی طور پر ملوث قرار دیا ہے کہ اس میں راہ کا ہاتھ ہے، کہ جس کی فوری طور پر ہندوستانی حکام کی طرف سے تردید کر دی گئی۔ دوسری طرف جو ہے وہ کچھ لوگوں نے طالبانی فکر رکھنے والوں کا نام لیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے بعض دہشت گرد عناصر ہیں جو وہاں ایلیمنٹ کام کر رہے ہیں، ان کا بھی نام جو ہے ان کے پیش نظر ہے کہ ان کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، اور مختلف وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس حوالے سے۔ داعش کا نام بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، لیکن اس سلسلے میں پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ نے سختی کے ساتھ تردید کی ہے کہ پاکستان میں داعش کا وجود نہیں ہے۔ میرے یہاں دو سوال جو ہیں وہ آپ سے میں کروں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ داعش کا پاکستان میں وجود نہیں ہے، تو آیا داعش باہر سے کوئی باوردی افراد آئیں گے گاڑیوں میں بیٹھ کے، جہازوں میں بیٹھ کے، یا لانچوں اور کشتیوں بیٹھ کے وہاں آ کے ان کو داعش کہا جائے گا اگر وہ آئیں گے اسی خاص وردی میں اور خاص ڈریس میں، عربی بولتے ہوئے یا انگریزی بولتے ہوئے، یا داعش جو ہے اس فکر اور نظریے کا نام ہے جو آلریڈی پہلے سے ہی پاکستان کے مختلف پس منظر میں ہمیں نظر آتی رہی ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے آپ کس نظریے کو کار فرما پا رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اس ایک سوال میں کئی سوال ہیں، یعنی جب ہم داعش کی بات کرتے ہیں تو داعش یعنی کئی سوال کا ایک مجموعہ ہے۔ خود داعش کا وجود، اس کو وجود میں لانے والے، پھر زمان و مکان کے عنوان سے کہاں پہ انہوں نے اس کو وجود دیا، کیا مقاصد تھے، اور کہاں کہاں پہ ان سے کیا کیا مقاصد لیے جا رہے ہیں۔ اس سارے پس منظر کو اگر دیکھا جائے نا، آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ اصل میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک فکر ہے کہ جو اگر ہم تھوڑے سے ماضی میں چلے جائیں تو یہ ہم 80 کے عشرے کے بعد محسوس کرتے ہیں، خاص کر اپنے پاکستان اور افغانستان اور اس خطے کے اندر۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہیں سے جو ہے یہ ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مثلا یہ باہر سے امپورٹ ہو کے افغانستان پہنچی ہے اور یہاں سے، لیکن ایک تجزیہ یہ ہے کہ یہیں سے کلیشنکوف کلچر نکلا، یہیں سے گردنیں کاٹنے والا اور گلے کاٹنے والا اور ذبح کرنے والا، یہیں سے یہ کلچر اٹھا اور یہیں سے یہ تحفے نکلے، اور یہیں سے خودکش کاروائیاں اور یہ جو خودکش بمبار ہیں وہ بھی یہیں سے ہی یعنی تیار ہو کے گئے، اور اسی روش کو دوسرے ملکوں میں بھی استعمال کیا گیا۔ لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کو مخصوص اہداف کے لیے خلق کیا گیا تھا، اور مختلف ممالک میں جو مائنر قسم کے اہداف ہیں پھر ان کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا پاکستان، افغانستان، یہ جو ہمارا خطہ بنتا ہے، اس خطے کے عنوان سے اگر دیکھیں تو یہ شروع میں تو یہ لائے تھے رشیا کے مقابلے کے لیے، اور اسلام اور جنگ اور جہاد اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے اصطلاحیں ایجاد کی گئیں، اور ان لوگوں کو دنیا بھر کے جو بھی اس فکر کے لوگ تھے، جو سو کال جس کو یہ جہاد کہتے ہیں اس کی طرف مائل تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا۔ اب اس پہ بھی یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ایک پروڈکشن کچھ ممالک میں، بالخصوص عرب ممالک میں، یہ پروڈکشن تیار تھی۔ اب بجائے یہ کہ وہیں اسی ملک کے اندر یہ ریئیکشن کرے، انہوں نے بڑا خوبصورت پلان کیا، ایک پائپ لائن جیسے بنائی اور سب کو انہوں نے دھکیل دیا افغانستان کی طرف۔ اب یہاں پہ ان کے مقاصد بھی پورے ہو گئے کہ جو جہاد اور اس کلچر میں تھے، اور ان حکومتوں کے بھی اہداف پورے ہو گئے کہ جو اس کے پیچھے رہ کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے تھے کہ اگر یہ ہمارے ملکوں میں اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو خود ہماری حکومتیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ یہ ایک لحاظ سے انہوں نے سب کو دھکیل دیا افغانستان اور اس پاکستان اور اس خطے کے اندر۔ اب یہاں پہ یہ تجزیہ ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے بدقسمت رہا ہے کہ اس کو ہمیشہ استعمال کیا گیا ہے. اب اس میں استعمال یعنی کس نے کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیچھے تو امریکہ بہادری تھا, اس نے اس ملک کو یعنی مختلف عنوانات سے استعمال کیا, کبھی رشیا کے خلاف استعمال کیا, کبھی جو ہے وہ جہادی قوتوں کے عنوان سے ان کو استعمال کیا, کبھی خود ملک کے اندر جو ان کے اپنے اہداف تھے. مثلا فرض کریں ہم ایک مثال کے طور پہ عرض کرتے ہیں کہ جو نمایاں ہو کے یہ چیز آئی نا, وہ ایران کے اسلامی انقلاب کا بھی ایک ریئیکشن ہوا وہاں پہ, جب یہ مثبت اثرات اسلام کا یہ جو مائنڈ سیٹ تھا کہ جو نرم اور حقیقی, اور جس کو امام خمینی نے حقیقی اسلام کہا تھا اور اسلام محمدی کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی تھی, وہ جب رسوخ پیدا کرنے لگا, اس کے اثر و نفوذ جو ہے وہ بڑھنے لگا, تو اب جو اسلام مخالف قوتیں تھیں وہ دو تین عنوان سے سامنے آئیں. ایک یہ تھا کہ بالکل ایک مخالف بن کے ایک استعمار کی صورت میں سامنے آئیں, ایک ایسے صورت میں آئیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دو اسلام آپس میں لڑ گئے. انہوں نے ایک اس طرح کے ایک مائنڈ سیٹ کو, ایک اس طرح کے ایک نظریات کے افراد کو جو سامنے لے کے آئے, اور اس کے لیے وہ علاقوں خاص طور پہ انتخاب کیے گئے کہ جہاں پہ ایران کے اسلامی انقلاب کا اثر و نفوذ بڑھ رہا تھا, جہاں پہ امکانات زیادہ تھے. پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال تھی بالخصوص, افغانستان کے اندر بھی تھی, لہذا انہوں نے پلان کر دیا کہ اس سے پہلے کہ یہ نظریات وہاں پہ راسخ ہو جائیں, پہلے سے ایک ایسی فضا تیار کی جائے, ایک ایسے اسلام کو, ایک ایسا اسلام کا برانڈ لایا جائے کہ جو اسلام کو بھی بدنام کرے اور ساتھ ایران کے اسلامی انقلاب کے راستے میں بھی رکاوٹیں پیدا کرے. اب اس نام سے مختلف قوتیں آنا شروع ہو گئیں, پہلے طالبان, القاعدہ, طالبان تو خیر بعد کی بات ہے, لیکن القاعدہ کے نام سے, جہادی قوتوں کے نام سے, فلاں فلاں مختلف عنوانات سے آتے رہے. جب امریکہ کے اپنے مقاصد ایک دفعہ ختم ہوئے افغانستان میں, اس نے وہاں سے واپسی اختیار کی, یہ لوگ تیار چھوڑ کے چلے گئے جن کے ہاتھ میں کلیشن کوف ہے, جو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں, اور جنہوں نے ان کو تیار کیا ان کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی تھی. وہ جو بڑے وسائل آتے تھے امریکہ کے ذریعے سے, عرب ممالک کے اندر سے, وہ بھی اب خالی ہاتھ ہو گئے جب پیچھے سے سپلائی رک گئی, جنگ بظاہر رک گئی. اب ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے, تاکہ وہ جہادی سو کارڈ وہ بھی استعمال میں رہیں, مصروف رہیں, اور وہ جو فنڈنگ آ رہی تھی اس کو بھی, چونکہ جو کھانے والے تھے, تقسیم کرنے والے تھے, وہ تو عادی ہو گئے تھے, ان کو تو اس طرح کی عادت ہو گئی تھی کہ وہ ہر اس طرح کے ایشو سے کروڑوں کما رہے تھے. اب ایک دم جب پیچھے سے پائپ لائن بند ہوئی, اب ان کے لیے مسئلہ پیدا ہوا کہ اب کیا کریں. اب انہوں نے نئے نئے پروجیکٹ شروع کیے کہ کسی طریقے سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. وہاں سے پھر پاکستان سے باہر بھی انہوں نے سپلائی کیے, افغانستان کے اندر ایک ایسی مصیبت کھڑی کر دی کہ ایک مستقل مصیبت بن گئی. پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال ہے. اب آپ اس کو داعش کا نام دیں, اب اس کو آپ طالبان کا نام دیں, اب اس کو لشکر جنگوی کا نام دیں, اب اس کو آپ سپاہ صحابہ دیں, کوئی بھی نام دیں, نام سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس کا جسے کہتے ہیں نا, صرف آپ نے اوپر ٹائٹل بدلنا ہے. مائنڈ فکر, مائنڈ سیٹ, وہ فکر, نظریات, یہ وہی ہیں کہ جن کو استعمال میں لاتے ہوئے القاعدہ کو تخلیق کیا گیا تھا, جس کو استعمال میں لاتے ہوئے امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کیے تھے, وہی اب اس وقت موجود ہے. اب داعش کی آپ بات کرتے ہیں, یہ تو خود پاکستانی میڈیا میں آیا کہ افغانستان پشاور میں کچھ لوگ پکڑے گئے, باقاعدہ داعش کے نام سے ایڈورٹائزنگ کرتے ہوئے, اس کے اشتہارات تقسیم کرتے ہوئے, اپنے باقاعدہ ان کی جو کیبنٹ اناؤنس کرتے ہوئے. تو یہ چینج ہونا ہے, کیونکہ اب فوج نے اگر طالبان کو فرض کریں جو ہے وہ آپریشن کے ذریعے کیا ہے, تو انہوں نے متبادل اس کے لیے لے کے آنے ہیں. اب اگلی داعش کے نام پہ آئیں گے, ممکن داعش کے بعد کوئی اور نام بھی آ جائے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جس نے پاکستان اور اس خطے کو بالخصوص اور بعض اسلامی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور اس بری طرح سے لپیٹ لیا ہے کہ اس میں اسلامی قوتوں کو, علماء کو, دانشوروں کو ایک بڑا مارکا لڑنا پڑے گا, وہاں کی سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑا مارکا لڑنا پڑے گا. یہ اب آسانی سے نہیں ہے, یہ جس انداز سے یہ چمٹ گئے ہیں اس معاشرے کے اندر, جس انداز سے انہوں نے اپنی روٹس بنا لی ہیں, اور ان کے پیچھے بھی قوتیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ یہ خود وہاں کی پیداوار ہیں, چونکہ پیچھے والے ممکن ہے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں, لیکن ان کو زندہ رکھیں گے, اور جب چاہیں گے, جہاں مرضی چاہیں گے, ان کو استعمال کریں گے.
راشد نقوی صاحب, آپ نے اشارہ کیا اسلامی انقلاب کے حوالے سے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس خطے میں جو اسلامی انقلاب کے اثرات تھے, اینٹی سامراج رویہ یا نظریہ جو تھا وہ پروان چڑھا تھا, عوامی حلقے بلا تفریق مذہب و ملت و قوم اسلامی انقلاب کو اپنے لیے جو ہے وہ مثال قرار دے رہے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ سسٹم جو ایران میں آیا ہے یہ ہمارے اس خطے کے لیے ہماری اقتصادی معاشی سیاسی مشکلات کے لیے مسلمانوں کو درپیش مسائل کے لیے ایک بہترین حل پیش کرے گا اور حقیقتاً بھی ایسا ہی تھا کہ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو روکا گیا رکاوٹ ڈالی گئی حتیٰ میں ایک مبصر ہمارے ان سے گفتگو ہو رہی تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا جو یہ داعش کے نام سے دہشت گردی کے نام سے یا فرقہ واریت کے نام سے قوم پرستی یا نسل پرستی کے نام پر جو مختلف قسم کے ایشوز بنے رہتے ہیں اور کھڑے کیے گئے ہیں اور اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اثرات جو ہیں اس انقلاب کے پاکستان میں مرتب ہوئے تھے اور بغیر کسی مذہب و ملت کے مختلف قومیں جماعتیں جو ہیں اس کو فالو کر رہی تھیں اور اس کی تعریف کر رہی تھیں اور اس کو سراہ رہی تھیں تو یہ امکان پیدا ہوتا جا رہا تھا کہ پاکستان میں چونکہ ایسا خطہ ہے کہ جہاں مسلمان ہیں جو پرجوش مسلمان ہیں جن کے ہاں مساجد و مذہبی مراکز اور مدارس جو ہیں وہ جوانوں سے افراد سے بھرے رہتے ہیں تو ان کا کہیں اگر مائنڈ جو ہے وہ بنیادی مسئلہ یعنی فلسطین کی آزادی اس طرف اگر مڑتا ہے تو یہ فلسطین کے جو بے خاصیت حکمران ہیں ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اور ان کو بھی جو ہے مجبور کر دیں گے اس خط پر آنے پر یا اس لائن پر کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف ایک مارکہ جو ہے وہ کریں اور اس فلسطینی قوم کو جو پچھلے 70 سالوں سے جو ہے وہ الجھی ہوئی ان مسائل میں ان کو نجات دلائیں یا یہ معاملہ ختم حال ہو. تو آپ اس نظریے سے کس حد تک متفق ہیں؟
دیکھیں ایک تو انہوں نے میں نے جیسے پہلے اشارہ کیا جو اسلام کا حقیقی جو چہرہ تھا نا اس کو انہوں نے بدنام کرنا تھا عالمی سطح پہ بھی اور نوجوان نسل کے اندر بھی ایک نیا چہرہ دے کے. دیکھیں اگر وہ مکمل طور پہ غیر اسلامی ایک سیکولر کوئی اس انداز سے آتے نا تو مشکل تھا, فوراً اس کے لیے وہاں پہ مقبولیت نہیں ہونی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ ایسے اسلام کے نام پہ آئیں جو بظاہر قرآن بھی ہو جہاں رسول اللہ کا نام بھی ہو حدیث بھی ہو اور سارے اسلامی جو تعلیمات ہیں ان بھی وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں, لیکن اس کا جو انداز ہو وہ اس انداز سے سامنے آئے کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے راستے میں بھی رکاوٹیں آ جائیں اور کلی دنیا کی سطح پہ اس کا اسلام کا بھی ایک چہرہ بگڑ جائے. دیکھیں اب میں اپنی بات نہیں کر رہا, ابھی کل کا بیان ہے جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں اس نے کل یعنی یہ پریس میں ہر جگہ میڈیا پہ بات آئی ہے کہ یہ جو لوگ کاروائیاں کر رہے ہیں یہ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی, یعنی اب یہ چیخ اٹھے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جانتے تھے شروع سے جانتے تھے لیکن اب جب ان کے گھروں تک یہ بات پہنچ چکی ہے جب ان کے اپنے سیکورٹیز فورسز کے لیے مسائل پیدا ہوئے تو اب یہ حقائق کہنا شروع کیا ہے انہوں نے. اگر یہ حقائق آج سے 10 سال 20 سال پہلے بھی کہتے تو لوگوں کے اندر یہ زیادہ آگاہی پیدا ہوتی, لوگ واقعی سمجھتے. لوگ تو بظاہر دیکھتے ہیں کہ بھئی مساجد میں بھی یہ لوگ جاتے ہیں اسلام کا نام بھی لیتے ہیں اور لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, ظاہر میں عنوان سے اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ مسلمان وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس اصل حقیقت کی طرف کسی نے متوجہ نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ان کو کامیابی نہیں ملی. یعنی اصل تو استعمار کی خواہش یہ تھی کہ ملک بری طرح فرقہ واریت میں الجھ جائے, یعنی سنی شیعہ آپس میں اس طرح الجھ جائیں کہ وہاں پہ کوئی تیسری چیز بن ہی نہ پائے, یعنی کوئی نہ سنیوں کی طرف سے کوئی ایسا کوئی سسٹم آ سکے نہ شیعت کی طرف سے کوئی آ سکے. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. پاکستان کے اندر اب بھی اس کو سنی شیعہ جنگ نہیں کہہ سکتے, اس کو اب بھی آپ یعنی اب تو واضح طور پہ دہشت گرد کی اصطلاح ان کے لیے مخصوص ہو گئی ہے. جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ دہشت گرد یہ معروف ہوئے ہیں اب تو پاکستان کے اندر بھی ان کو دیکھ کے ان کی کاروائیوں کو دیکھ کے ان کے انداز کو دیکھ کے وہ سب کہتے ہیں کہ یہ اب ساتھ تھوڑا سا جو ہے البتہ یہ بات اچھی تو نہیں ہے لیکن مذہبی کی اصطلاح ساتھ آ جاتی ہے مذہبی دہشت گرد, کیونکہ یہ خود مذہب والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا بلکہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, لیکن اصطلاح یہ اب بن گئی ہے کہ یہ مذہبی دہشت گرد ہیں, یہ مثلا فلاں جو ہیں دوسروں کے لیے ان کے ساتھ اپنی اصطلاحات لگ گئی. تو اس عنوان سے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے کے اندر جو اسلام کے لیے ایک مقبولیت تھی کہ ایک اسلامی نظام کو اس خطے کے میں رائج کیا جائے اور اس اسلام جس میں یہ پوری صلاحیت اور استعداد موجود تھی کہ اس خطے کے تمام مسائل کو حل کرے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور یہ موقع نہیں دیا انہوں نے. اگر یہ موقع بن جاتا کہ اس علاقے میں ایران کی طرح 3-4 اور اسلامی مملکتیں بن جاتی تو آج جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ فلسطین کا مسئلہ ایسے نہ ہوتا, یعنی آج پوری دنیا میں اسلامی جمہوری ایران ہے کہ جو بڑھ کے فلسطین کے مسئلے کو اٹھائے ہوئے ہے. اگر اسی طرح کے تین ممالک اسی سطح پہ آ جاتے کہ جو پاکستان کے اندر پوری کی پوری اس کی استعداد موجود تھی، یعنی اس تمام بری صورتحال کے باوجود اب بھی آپ دیکھیں فلسطین کے لیے سب سے زیادہ عوام نکلتی ہے، پاکستان میں نکلتی ہے. جب بھی کوئی عالمی مسئلہ ہوتا ہے جس میں جب بھی کوئی اسلام کے عنوان سے اسلام کی توہین ہوتی ہے، رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، حتیٰ سلمان رشدی کے مسئلے میں، آپ جتنے یہ پرانے جتنے مسائل ہیں سب میں پاکستانی قوم بھرپور طریقے سے نکلی، اور یہ بھرپور طریقے سے نکلنا ہی دشمن کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے وہ فوراً اس کے مقابلے میں ایک ایسا پلان لے کے آتے ہیں کہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ ایک ایسے چکر میں چلا یعنی پھنسا دیتے ہیں کہ یہ اسی میں رہتے ہیں اور عالمی مسائل سے ان کی پھر جو ہے وہ توجہ ہٹ جاتی ہے.
بہت شکریہ راشد عباس نقوی صاحب. ناظرین ہمارا پروگرام یہاں اپنے اختتام کو پہنچا. یقیناً جو صورتحال اس وقت اس خطے میں درپیش ہے اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ، سامراجی قوتوں کا ہاتھ، اسلام دشمن قوتوں کا ہاتھ بالکل نمایاں ہے، اور واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں وہ اس پورے خطے میں، اس پورے ریجن میں ایسے رجحانات کو روکنا ہے کہ جو سامراج مخالفوں اور اسرائیل کے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. بہت شکریہ.